بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أصول التفسير للشيخ الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه في شرح كدرس جاريه. سبب النزول کے متعلق بات کر رہے تھے پچھلے دروس میں، اور ابھی بھی یہی بات جاری ہے. پچھلے درس میں قاعدہ بیان کیا تھا اصول تفسیر کے متعلق، کسی کو یاد ہے کون سا قاعدہ تھا؟ کیا قاعدہ تھا؟
ایک
قاعدہ تھا خاص اصول تفسیر میں، بہت اہم اور بڑا پیارا قاعدہ تھا، اس میں بہت سارے، جی ہاں، نہیں بلکہ آخر میں درس کا خاتمہ اسے قاعدے پہ کیا تھا. العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. عبرت لفظ کے عموم میں ہے، سبب کی خصوصیت میں نہیں، وجہ کی خصوصیت میں نہیں. اس کی مثال، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ظہار کی آیات جو ہیں، ظہار کیا ہے جانتے ہیں؟ ظہار کیا ہوتا ہے؟ ظہار کیا ہوتا ہے؟ بارک اللہ فی، کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تم میرے لیے میری ماں کے برابر ہو، یا تم میری ماں ہو، یا تم میری بہن ہو، اسے ظہار کہتے ہیں. اس کا حکم کیا ہے شرعاً؟ حرام ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حکم حرام ہے. کفارہ کیا ہے ظہار کا؟ اس کی بیوی اس کے لیے حرام ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتا بیوی کو، ہم بستر نہیں کر سکتے، یعنی جب تک کہ کفارہ نہ ادا کرے. کفارہ کیا ہے ظہار کا؟ نمبر ایک غلام آزاد کرے، اگر غلام نہیں ہے دو مہینے مسلسل روزے رکھے، اگر روزے نہیں رکھ سکتا عذر شرعی کی وجہ سے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اگر کوئی شخص یہ کہے، یہ ظہار کا قصہ ہوتا ایک صحابی جس نے اپنی بیوی سے ظہار کیا تھا اس کے لیے، اور یہ آیت سورۃ مجادلہ کی آیات جو ہیں وہ انہی صحابہ پر نازل ہوئے. آج اگر کوئی شخص ظہار کرے، اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تم میرے لیے میری ماں کے برابر ہو، یا تم میری ماں ہو، تم مجھ پر حرام ہو میری ماں کی طرح، تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ حکم نہیں ہے، اور یہ دلیل قرآن مجید کی سورۃ مجادلہ کی آیت جو ہے یہ تم درست پیش نہیں کر رہے ہو، کیونکہ یہ صحابہ کرام کی نازل ہوئی تھی، تو کیا اس کی بات درست ہے؟ سورۃ مجادلہ کی آیات کیوں نازل ہوئی؟ سبب تھا. سبب کیا تھا؟ ایک صحابی نے اپنی بیوی سے ظہار کر لیا، اللہ تعالی نے قرآن مجید نازل فرمایا، اپنی وحی کے ذریعے اس مسئلے کا حل فرما دیا. اگر کوئی شخص کہے کہ یہ تو ان کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں ہے، کیونکہ وجہ نزول کیا ہے آیت کی، ظہار کی، ایک صحابی کا معاملہ تھا اپنی بیوی کے ساتھ، تو پھر آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آج بھی یہی حکم جاری رہے گا ظہار میں؟ کیا دلیل ہے؟ یہی قاعدہ دلیل ہے، العبرۃ بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب. قرآن مجید کے متعلق جو عبرت ہے، وجہ نزول کے متعلق جو ہے، یعنی آیت نازل ہوئی کسی خاص موقع پر، اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کے حل کے لیے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی. اب یہ معاملہ صرف انہی کے لیے خاص تھا جن کے نازل ہوا، یہ ہر مسلمان کے تا قیامت ہر مسلمان کے لیے. اسے کہتے ہیں العبرۃ بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب، یہ اہم قاعدہ ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آئے قاعدہ کہ نہیں؟ نہیں سمجھ آئے؟ قرآن مجید کی آیات نزول کے اعتبار سے دو قسم کی ہیں. بعض ایسی آیات ہیں جو نازل ہوئی کسی خاص وجہ، کسی خاص سبب کی وجہ سے نازل ہوئی ہیں، سلام اللہ، یعنی ان کو تعلق کسی خاص سبب سے جڑا ہوا ہے. یہی مثال، ایک صحابی نے یہ کہا کہ اپنی بیوی کو تم میرے لیے میری ماں کے برابر ہو. اس کا حل کیا ہے؟ روتی ہوئی آئی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میرے خاوند نے مجھے یوں کہہ دیا، ظہار کر دیا. اور جاہلیت میں ظہار کیا ہوتا تھا؟ طلاق ہوتی تھی، بارک اللہ فیک. تو وہ روتی ہوئی آئی، اب میں کیا کروں بڑھاپے میں آ کے؟ اس عمر میں آ کے اس نے ظہار کر دیا غصے میں آ کے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. خاموشی کیوں اختیار کی؟ کیونکہ دوسرا حل تو نہیں ہے. جاہلیت میں جو حل تھا وہ طلاق تھی، ابھی نیا حل آپ وسلم کے پاس نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، سورۃ مجادلہ کی ابتدائی آیات، قد سمع اللہ قول تجادلک فی زوجہا آخر تک. اب یہ آیت نازل ہوئی، اس میں ظہار کا کفارہ ہے. ٹھیک ہے، اب یہ خاص انہی صحابی کے لیے تھا، اسی صحابی کے لیے تھا، یا ہر مسلمان کے لیے تھا ان کے بعد؟ آیت نازل ہوئی ایک صحابی کی وجہ سے، لیکن اس کا حکم ہر مسلمان کے لیے ہے. اسے کہتے ہیں العبرۃ بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب. ٹھیک ہے، اور دوسرے قسم کی آیات نزول کے اعتبار سے وہ آیات ہیں جن کی ابتدائی کوئی سبب نہیں ہے، ویسے اللہ تعالیٰ نازل فرما دیے. کوئی خاص واقعہ نہیں، کوئی خاص حادثہ نہیں، کوئی اس کسی سوال کے جواب میں نہیں. یہ سب گزر چکا ہے، شاید آپ درس میں نہیں تھے، اس کی تفسیر گزر چکی ہے. تو جن آیات کا سبب نزول ہے، وجہ نزول ہے، وہ آیات جو ہیں وہ عام، ان کا لفظ عام ہے تو سب کے لیے ہے، اور اگر خاص واقعہ کے نازل ہو تو پھر خاص ہے. تو ہم لفظ کو دیکھیں گے، عموم لفظ ایک چیز ہے اور وجہ نزول دوسری چیز ہے. وجہ نزول خاص سبب ہے، لیکن لفظ عام ہے سب کے لیے، ہر مسلمان کے لیے. اس کی دوسری ایک عام مثال دیکھیں، واقعی مصالحات ہے، کس کے لیے حکم ہے؟ صحابہ کرام کے زمانے میں کون تھے؟ یا الذین آمنوا، کون تھے؟ صحابہ کرام تھے. واقعی مصالحات ان کے لیے تھا اور تا قیامت ہر مسلمان کے لیے ہے. کوئی شخص کہہ سکتا ہے نہیں یہ تو حکم صحابہ کرام کے لیے تھا، کوئی بے نمازی اگر یہ کہہ دے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کہتے یہ حکم تو صحابہ کرام کے لیے تھا، میں نہیں پڑھتا ہوں. اس کے بعد درست ہے؟ ہم کہیں نہیں، وہ اقیم الصلاۃ صحابہ کرام کے زمانے میں صحابہ کرام کے لیے تھا، ان کے بعد میں آنے والے ہر مسلمان کے لیے تا قیامت. شیخ صاحب فرماتے ہیں المکی والمدنی، ایک نئے باب کا آغاز کرتے ہیں اسی باب میں، اسباب النزول میں. قرآن مجید کی آیتیں جو نازل ہوئی ہیں وہ دو قسم کی ہیں، بعض آیات مکی ہیں، بعض آیات مدنی ہیں. بعض صورتیں مکی ہیں اور بعض صورتیں مدنی ہیں. مکی اور مدنی صورتیں کیا ہیں؟ ہم کیا جاننا چاہتے ہیں آج کے درس میں، اور اس کو جاننے کا فائدہ کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں نزل القرآن علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مفرقا من خلال 23 سنہ. قرآن مجید نازل ہوا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، مفرقاً، الگ الگ سے، ایک ساتھ ایک وقت میں نہیں، مفرقاً. کتنے عرصے میں؟ فی خلال 23 سنہ، 23 سال میں، 23 years. قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثرها بمکہ. ان 23 سالوں میں سے اکثر عرصہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں گزارا؟ مکہ میں گزارا. ٹوٹل مدت قرآن مجید کے نازل ہونے کی کتنی ہے؟ 23 سال. 40 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، 63 سال میں وفات ہوئی. یہ سارا عرصہ کتنی سال ہے؟ 40 سے 63 تک 23 سال. اس 23 سالہ عرصے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے اور دین کی تکمیل ہوئی ہے، جیسے میں آگے بیان کروں گا. 23 سال میں، ان 23 سالوں میں سے اکثر حصہ کہاں گزرا؟ مکہ میں، مدینہ میں؟ مکہ میں. 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں. قال اللہ تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. سورة الإسراء آية نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقرآنا، اور قرآن، وہ کتاب جو پڑھی جاتی ہے بہت زیادہ. قرآن میں نے بتایا تھا کہاں سے لیا گیا ہے, قراءة سے, قراءة پڑھنا, قرآن سے مبالغہ ہے, بہت زیادہ پڑھے جانے والی کتاب. قرآن فرقناہ, ہم نے جزو بجزو نازل کیا, مفرق یعنی. کیوں, وجہ کیا تھی, ایک دم کی کیوں نازل نہیں فرمایا, اس کا جواب اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں, لتقرأه على الناس على مكث, تاکہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو سناؤ. ونزلناه تنزیلا, اور ہم نے نازل فرمایا قرآن مجید کو آہستہ آہستہ جیسا نازل کرنے کا حق ہے. نزل کیا ہے, فعل ماضی ہے. تنزیلا کیا ہے, مصدر ہے. نزل ينزل تنزیلا, اور مصدر ہمیشہ عربی زبان میں سب سے جو سپیریئر لفظ بولا جاتا ہے وہ مصدر ہوتا ہے, یعنی اس لفظ کے معنی کی انتہا, اس کے بعد اس کا کوئی معنی ہو نہیں سکتا. اور جب مصدر استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اس لفظ کا حق ادا کیا جا رہا ہے جو لفظ بولا جا رہا ہے. نزل تنزیلا, یعنی قرآن یہ نازل ہوا ہے بغیر شک و شبہ کے. عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں, جب مصدر استعمال ہوتے تنزیلا نزل تنزیلا, تو کو یقین ہوتا ہے کہ قرآن مجید نازل ہوا اللہ تعالی کی طرف سے. اور یہاں پر اس لیے استعمال ہو تنزیلا, یہ دلیل ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالی کلام ہے, مخلوق نہیں ہے. دیکھیں ایک لفظ تنزیلا سے مخلوق کیسے پیدا ہوتی ہے, کن فیکون. اور قرآن مجید متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, نزلناہ تنزیلا. اچھا اس کی دوسری مثال باب الاسماء والصفات دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے بیان کرتے ہیں, وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. کلم فعل ماضی ہے, تکلیما کیا ہے, مصدر ہے. کلم یکلم تکلیما, صفات کے انکار کرنے والے معتزلہ وغیرہ جو ہیں ان کے لیے یہ آیت کریمہ جو ہے اتنا شدید رد ہے کہ ان لوگوں کے بس میں نہیں کہ اس آیت کو تحریف کریں یا اس کے لفظ کو تبدیل کر دیں, کیونکہ مصدر میں آیت نازل ہوئی ہے کلمہ تکلیمہ. انہوں نے کیا کیا, جب مصدر کو تبدیل نہ کر سکے اور بات بالکل اتھنٹک ہو چکی ہے, واضح ہو چکی ہے, انہیں تحریف کی ہے. جانتے کہاں پہ کی ہے, کلم اللہ موسیٰ تکلیما. اللہ کیا ہے, فاعل ہے. کلام کس نے کیا ہے, اللہ تعالیٰ. وہ کیسے پڑھتے پتہ ہے, وہ پڑھتے ہیں کلم اللہ موسیٰ تکلیما. اللہ مفعول بھی منصوب ہے, موسیٰ فاعل ہے, کہ کلام موسیٰ نے, اللہ نے کلام نہیں کیا. اور مفعول فاعل سے پہلا آ سکتا ہے کہ نہیں, آ سکتا ہے. دیکھیں یہ گرامر کی بحث ہے, میں جو لوگ نہیں جانتے صرف اتنا سمجھ لیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکرین ہیں انہوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی صفات کو اتنی پیارے انداز سے بیان کیا ہے کہ کوئی بھی انسان جو عربی زبان سے واقف ہے, جانتا ہے, اچھے طریقے سے جانتا ہے, وہ کبھی بھی اسماء و صفات کے باب میں تو کیا قرآن مجید کے کسی حکم شرعی میں بھی غلطی نہیں کر سکتا, صرف الفاظوں کو جانتے ہیں بس. کلم اللہ, کلام کیا اللہ تعالیٰ نے, کس سے کلام کیا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے. اچھا کلم اللہ موسیٰ, کلام کیا موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے, فرق کیا ہے دونوں میں. پہلے جملے میں کلام کرنے والا کون ہے, اللہ تعالیٰ. دوسرے جملے میں کون ہے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو انہوں نے دوسرا جملہ کیوں پڑھا, اس لیے کہ وہ یہ نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ کلام کر سکتا, وہ کہتے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا کیونکہ مخلوق کلام کرتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ بھی کلام کرتا ہوتا تو مخلوق کی طرح برابری ہوتی, مشابہت ہوتی, اور یہ کفر ہم مانتے نہیں ہیں. اچھی صحت کریمہ کے بارے میں کیا کریں گے آپ, صحابہ کرام نے جب نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پڑھی, کلم اللہ موسیٰ تکلیما, غمہ کے ساتھ, پیش کے ساتھ اللہ. صحابہ کرام نے کیسے پڑھی, اللہ. آج قرآن مجید میں کیسے لکھی ہوئی ہے, کھول کے دیکھ لیں آپ, اللہ. وہ واحد گروہ جو اللہ پڑھتا ہے, بےچارے بےچارے کیوں ہیں جی, وہ اپنے آپ کو بڑا منطق کا علم, انہوں نے تو امت میں یہ فتنہ پیدا کیا ہے نا, منطق علم الکلام، وہ کہتے ہیں ہم سے بڑا عقل مند کوئی بھی نہیں ہے بیچارے، اس لیے انہیں عقل سے ہی مار کھائی ہے. جیسا فرماتے ولذلک قسم العلماء رحمهم الله تعالى القرآن الى قسمين. جیسا فرماتے اس لیے مکی مدنی کے اعتبار سے جب قرآن مجید 23 سال اب صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال زندگی میں نازل ہوا ہے، آہستہ آہستہ متفرق طریقے سے، تو علماء نے قرآن مجید کی تقسیم دو حصوں میں کر دی، مکی و مدنی. پہلے قسم مکی ہے، دوسرے قسم مدنی ہے. مکی کی تعریف اچھی طرح یاد رکھیں، مکی قرآن کون سا ہے، یا مکی سورت کون سی ہے، یا مکی آیت کون سی ہے، اس کی تعریف میں پوچھوں گا. فالمکی ما نزل علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل ہجرت الی المدینہ. مکی سورت وہ ہے یا مکی آیت وہ ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہجرت سے پہلے، مدینہ کی طرف ہجرت سے پہلے. والمدنی اور مدنی، سورت مدنی آیت وہ آیت ہے، ما نزل جو کچھ نازل ہوا، علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، بعد ہجرتہ الی المدینہ، مدینہ کی طرف ہجرت کے بعد. اچھا یہ کیوں نہیں جو آیت مکہ میں نازل ہوئی مکی ہے اور جو آیت مدینہ میں نازل ہوئی مدنی ہے، یہ کافی نہیں تھا کیا؟ مکی مدنی کے ظاہر سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ جو قرآن مجید کی صورتیں اور آیات مکہ میں نازل و مکی ہیں اور جو مدینہ میں نازل و مدنی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن اس تعریف میں تو اور کچھ پتا چلا ہمیں، ہجرت بیچ میں آ گئے نا، ہجرت سے پہلے مکی ہے، ہجرت کے بعد مدنی ہے، ان دونوں تعریفات میں فرق کیا ہے؟ بس میرے بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہونا تو یوں چاہیے تھا، مکی صورت یہ مکی آیت ہے، مدنی صورت یہ مدنی آیت ہے، یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو صورت یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی ہے اور جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ میں نے تعریف کیا بیان کی، شیخ صاحب کیا بیان کر رہے ہیں؟ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہے، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟
کیونکہ کچھ ایسی صورتیں
ہیں دوبارہ مدینہ میں بھی نازل ہوئی. کیسے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد مکہ میں آئے اور جو آیتیں مکہ میں نازل ہوئی ہجرت کے بعد، وہ کون سی سمجھی جائیں گی؟ مدنی. بارک اللہ، یہی فرق ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وعلی ھذا، خود جواب دیتے شیخ صاحب، اور اس تعریف کے اعتبار سے، فقوله تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جو ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو دین بنا کر راضی ہو گیا. جیسا فرماتے وعلی ھذا، اور اسی اعتبار سے، اسی تعریف کے اعتبار سے، یہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 کون سے قسم ہے؟ من القسم المدنی. وان کانت قد نزلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع بعرفہ، اگرچہ یہ آیت کریمہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی کہاں پہ؟ عرفات میں. عرفات کہاں؟ مکہ میں، مدینہ میں؟ مکہ میں. عرفات میں نازل ہوئی حجۃ الوداع کے موقع پر. ففی صحیح البخاری، اس کی دلیل دیکھیں آپ، قرآن جی کی آیت ہے نا اوپر، ساتھ کیا جوڑا شیخ صاحب نے؟ حدیث. یہ کیا پیغام ہے کہ قرآن جی کو سمجھنا ہے تو کیسے سمجھنا ہے؟ حدیث سے سمجھنا ہے. اور حدیث میں سے کون سی حدیث؟ جو صحیح حدیث ہو، اور صحیح حدیث مجموعہ ہے، سب سے جو صحیح ترین حدیث ہیں قرآن مجید کے بعد صحیح بخاری ہے. اسی لیے اکثر شیخ صاحب جو ہے صحیح بخاری کا حوالہ دیتے ہیں. صحیح البخاری عن عمر رضی اللہ عنہ، سن عمر فرماتے ہیں انہ قال قد عرفنا ذلك اليوم، کہ ہم وہ دن جان چکے، والمکان الذي نزلت فيه، اور وہ جگہ بھی ہم جان چکے جہاں پر یہ آیت نازل ہوئی، علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، نزلت یہ آیت نازل ہوئی، وہ قائم بعرفہ، جب آپ وسلم کھڑے ہوئے تھے عرفہ میں، عرفات میں دعا مانگتے ہوئے، یوم جمعہ، جمعہ کے دن تھا. علماء سے مراد علماء التفسیر، علماء سلف، یہ ابھی تفصیل آئے گی آگے، یہ پوری تفصیل انشاءاللہ آئے گی. علماء سے بھائی یہ سوال علماء سے مراد کون ہے؟ علماء سے مراد علماء سلف ہیں، صحابہ کرام سے لے کے آج کے دور تک جو صحابہ کرام کے راستے کو اپناتے ہیں وہی علماء حق ہیں. ان میں علماء تفسیر ہیں، علماء حدیث ہیں، علماء فقہ ہیں، علماء لغہ عربی، جتنی بھی علماء ہیں جو شریعت کے علم پہ عبور ہیں ان کو سلام رحمۃ اللہ، یہ وہی علماء ہیں سلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری کے اس روایت کو کیا کہتے ہیں؟ صحیح بخاری کی جو روایت میں نے بیان کی ہے ابھی، اسے کیا کہتے ہیں مصطلح حدیث میں، جنہوں نے حدیث کے علم تھوڑا سا پڑھائی حاصل کیا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ سید عمر کا قول کیا ہوتا ہے؟ حدیث ہے یا اثر ہے؟ بارک اللہ فیک، یہ اثر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا قول اثر ہوتا ہے، اور دونوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ خبر. اچھا، اس اثر میں ایک فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے؟ کہ قرآن مجید کو سمجھنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کی سمجھ. جب سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اولیاؤں کے سردار ہیں، فرماتے کہ یہ سورت مجھے پتہ ہے کہاں نازل ہوئی اور کب نازل ہوئی، کون سی جگہ تھی، کون سا وقت تھا، کون سا دن تھا، اسے کیا معلوم ہوتا ہے؟ کہ صحابہ کرام قرآن مجید کا کتنے اہتمام کرتے تھے. 6000 سے زیادہ آیات صحابہ کو پتہ ہے کہ کون سی آیات کس وقت نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی، یہ ہوتا ہے علم. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ آج عشاء کی نماز میں امام صاحب نے کیا تلاوت کی تھی، ہمیں یاد ہے ابھی عشاء کی نماز پڑھ کے آئے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو جانتے ہیں. اور صحابہ کرام کئی سالوں کے بعد ان کو یہ علم ہے کہ خود فرماتے کہ مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ آیت کہاں پہ نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کون سا دن تھا. اور کیفیت کیا تھی؟ قائمن. بارک اللہ فیک. دیکھیں آپ غور کریں ذرا الفاظوں پہ، یعنی نقل خبر نقل کر رہے ہیں، اس کے باریک بھی نہیں دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے نہیں تھے، عرفات کی جگہ تھی اور جمعہ کا دن تھا. جیسا فرماتے ہیں ويتميز القسم المكي عن المدني من حيث الاسلوب والموضوع. اب ایک اہم بحث ہم جاری کریں گے انشاءاللہ، یہ سمجھنے والی باتیں ہیں، یہ جو باتیں میں یاد بتاؤں گا ابھی ان کو یاد کرنا ہے، کیونکہ یہی درس کا پورے پورے درس کا نچوڑ ہے. جس نے آج اس کو سمجھ لیا انشاءاللہ آگے قرآن مجید پڑھتے ہوئے اسے مکی مدنی دیکھنے میں صرف دیکھ پتہ چلے گا مکی مدنی ہے، دیکھ کے پھر فائدہ کیا میں بعد میں بتاؤں گا اس کا فائدہ کیا ہے جاننے کا. ويتميز اور تمیز ہوتی ہے القسم المکی عن المدنی، مکی اور مدنی کی آپس میں جو تمیز ہوتی ہے، جو فرق ظاہر ہوتا ہے، وہ دو چیزوں میں ہے، یاد رکھیں. نمبر ایک من حیث الاسلوب، نمبر دو من حیث الموضوع. الاسلوب والموضوع، اسلوب کا مطلب ہے جو الفاظ اور جملے بیان کیا جا رہے ہیں وہ کیسے ہیں، الفاظ اور جملے، لفظ کون سے اللہ تعالی نے استعمال کیے ہیں. دیکھیں اللہ تعالی احکم الحاکمین ہے. آپ ذرا غور کریں گے تو مکہ میں جو آیت نازل ہوئی ہجرت سے پہلے، جو آیت نازل ہوئی ان کا انداز بیان کچھ اور تھا، اور جو آیتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں ان کا انداز بیان کچھ اور ہے، ان کا موضوع کچھ اور ہے، ان کا موضوع کچھ اور ہے. تو اسلوب کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالی نے کون سے لفظ اور کون سے جملے اختیار کیے ہیں. اچھا، موضوع کا کیا مطلب ہے؟ اسلوب جان چکے ہیں، لفظ ہے، موضوع ٹاپک کون سا ہے، معنی کیا ہے ان الفاظوں کا، اللہ تعالی ہمیں کیا خبر دینا چاہتے ہیں، ہمیں کیا حکم دینا چاہتے ہیں، کس چیز سے منع کرنا چاہتے ہیں، ان الفاظوں کو معنی کیا ہے. بات سمجھائی کہ نہیں؟ اسلوب کیا ہے، موضوع کیا ہے. اچھا، اما من حیث الاسلوب فہو. اب اسلوب کے متعلق دیکھتے ہیں مکی کیسی آیتے ہیں اور مدنی کیسی آیتے ہیں. اب دیکھیں اسلوب، جہاں پہ لفظ اسلوب کا استعمال ہو آپ کے ذہن میں کیا آنا چاہیے، الفاظ کیسے ہوں گے، جملے کیسے ہوں گے. جیسا فرماتے ہیں الغالب، زیادہ تر غالب فی المکی، مکی آیات میں قوت الاسلوب، سخت الفاظ استعمال ہوتے ہیں. نمبر ایک, اس کو انڈر لائن کر لیں. نمبر ایک, الفاظ کیسے ہوتے ہیں؟ سخت الفاظ. وشدت الخطاب, اور خطاب شدت سے ہوتا ہے. سخت الفاظ شدت سے خطاب, سختی سے. وجہ کیا ہے؟ لأن غالب المخاطبین معرضون مستكبرون, کیونکہ اکثر جن کو خطاب کیا جا رہا ہے, جن کے لیے آیتیں نازل ہوئی ہیں, ان کی اکثریت کیسی ہیں؟ معرضون, منہ موڑنے والے ہیں, اعراض کرنے والے ہیں. مستكبرون, متکبر ہیں. ابو جہل کیسا تھا؟ ابو لہب کیسا تھا؟ اب ایسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے انداز کیا ہونا چاہیے؟ آئیے دیکھتے ہیں وجہ کیا, سخت کیوں؟ جیسا فرماتے ہیں, ولا یلیق بہم الا ذلک, کیونکہ ان کو جو کہتے ہیں نا, جو جھکتا نہیں وہ ٹوٹتا ہے, تو ان کو توڑنے کے لیے یہی انداز ضروری تھا. ولا یلیق بہم الا ذلک, اور ان کے لیے یہی طریقہ مناسب تھا. اس کی مثال کہ اقرا سورتی المدثر والقمر, سورہ مدثر اور سورت قمر تلاوت کر کے دیکھیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلوب کون سا استعمال کیا گیا ہے. اور میں یہاں پہ اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں, یہ جتنی مثالیں آج کے درس میں ہم پڑھیں گے اس کی فوٹو کاپی تفسیر احسن البیان سے میں لے کے آیا ہوں. کچھ ہم کلاس ورک کریں گے یہاں پہ, اور کچھ ہوم ورک میں آپ کو دوں گا, آپ خود پہچانے کہ کون سی آیت ہے, کون سی سورت ہے. تو اس لیے یہ اب یہاں سے شروع کر کے ایک نسخہ خود لے لیں اور ایک ایک جو دیتے ہیں آگے. تو سورت المدثر اور سورت القمر کس کی مثال ہے؟ مکی صورتوں کی, مکی آیات ان کے اندر ہیں. اما المدنی, اب اس کی ضد میں دیکھیں مدنی صورت, مدنی آیات کیسی ہوتی ہیں اسلوب کے اعتبار سے؟ فالغالب اکثر فی اسلوب ہی اللین, اسلوب کیسے ہوتا ہے؟ لفظ جملے کیسے استعمال ہوتے ہیں؟ نرم نرم جملے اور نرم الفاظ. وسہولت الخطاب, اور خطاب آسان ہوتا ہے. مکی آیتوں کی برعکس بالکل, وہاں پہ سختی, یہاں پر آسانی. وجہ لأن غالب المخاطبین, کیونکہ اکثر مخاطبین جن سے خطاب کیا جا رہا ہے, مقبلون منقادون, وہ ماننے والے فرما بردار ہیں. کون ماننے والے فرما بردار ہیں؟ صحابہ کرام, سیدنا ابوبکر صدیق, سیدنا عمر خطاب اور دیگر صحابہ ماننے والے ہیں کہ نہیں؟ تو ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے, کیسے الفاظ بیان کرنے چاہیے, نرمی والے یا سختی والے؟ اپنے بچے, اپنے بیٹے کے ساتھ آپ کب سختی کرتے ہیں اور کب نرمی کرتے ہیں؟ جب نافرمانی کرتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ؟ سختی کرتے ہیں, اور جب فرما برداری کرتا ہے نرمی کرتے ہیں. دیکھیے اسی انداز کو اللہ تعالی نے اپنایا ہے. ہجرت سے پہلے جو آیتیں تھیں سخت الفاظ تھے, ہجرت کے بعد جو آیتیں تھیں اس میں اکثر آیات کیسی تھیں؟ نرم, کیونکہ مخاطبین کون ہیں؟ یہاں پہ مومن ہیں. اور ہجرت سے پہلے مخاطبین کون تھے؟ اکثر کافر تھے. اس کی مثال کے لیے شیخ صاحب فرماتے ہیں, اقرا سورۃ المائدہ, سورۃ المائدہ پڑھیں. اور آج کے درس میں انشاءاللہ دیکھیں گے ان سورتوں میں سے کتنی ہم پڑھ سکتے ہیں, اور باقی اگلے درس میں. نمبر دو, پہلا اسلوب کیسا ہے؟ مکی اسلوب جو ہے وہ کیسا سخت ہے, اور مدنی نرم ہے. دوسرا فرق, الغالب فی المکی قصر الآیات, مکی آیتیں جو ہیں چھوٹی آیتیں ہیں, لمبی نہیں ہیں, چھوٹی ہیں. وقوت المحاجہ, اور جس میں حجت قوی ہوتی ہے. چھوٹی آیتیں ہیں لیکن ان آیتوں میں اتنی قوی حجت ہوتی کہ سامنے والا لا جواب ہو جاتا ہے, اس کے پاس کوئی جواب, کوئی بہانہ نہیں رہتا. وجہ کیا ہے؟ لأن غالب المخاطبین معاندون مشاقون, کیونکہ اکثر جن سے خطاب کیا جا رہا ہے وہ سرکش ہے اور نافرمان ہے. فخوطبوا, تو ان سے خطاب کیا گیا, بما تقتضی حالهم, جیسے ان کے حال ہے اس کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب کیا. ایک شخص کافر ہے یا آپ کی بات سننا نہیں چاہتا, آپ لمبی باتیں کریں گے یا چھوٹی چھوٹی باتیں کریں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ کامن سینس کیا ہے؟ آپ تقریر شروع کر دیں گے اس کے سامنے, وہ ہاتھ جوڑ کر, میں آپ کے پاس سننا نہیں چاہتا ہوں, میرے پاس وقت نہیں ہے سننے کے لیے. تو حکمت کا تقاضا کیا ہے؟ ٹو دا پوائنٹ بات کریں, تھوڑی چھوٹی بات کریں, لیکن اس میں جو بات کریں کیسی ہو, جامع بات ہو, اور حجت کیسی ہو, کامل حجت ہو, تاکہ ہو سکتا دوبارہ نہ سننا چاہے. یعنی کہ میں چٹھی اگلے کل میں پھر اسے بات کروں گا, میں وہ آپ سے ملنا نہیں چاہتا, بات نہیں کرنا چاہتا. تو اس وقت جو آپ کو موقع ملا ہے وہاں سے نہ جانے دیں, چھوٹی بات ہو, ٹو دا پوائنٹ بات ہو, حجت اس میں واضح ہو. اس کی مثال کے شیخ صاحب فرماتے ہیں اقرا سورۃ الطور, سورۃ الطور پڑھ کے دیکھیں. اس میں کیا دیکھیں گے ہم, آیتیں چھوٹی ہیں اور قوت حجت کیسے قائم کی جا رہی ہے. اب ان شاء اللہ درس میں پڑھ کے دیکھیں گے ان شاء اللہ. وہ عمل مدنی اس اعتبار سے, آیتوں کی دبائی کے اعتبار سے, فالغالب فیہ اغلب اکثر آیات مدنی صورتوں میں, فیہ طول الآیات آیتیں کیسے ہیں, لمبی آیتیں ہیں. وہ ذکر الاحکام اس میں احکام کا ذکر ہے اکثر, کیسے, مرسلت بدون محاجہ, حکم کا بیان کیا گیا, حکم بیان کیا گیا ہے, وجہ کیا, وجہ بیان نہیں کی گئی. وہ اقیم الصلاۃ کیوں اقیم الصلاۃ, وجہ ضروری بیان کرنی چاہیے کہ نماز میں کیا کیا فائدہ ضروری ہے. جب مومن سننے والے ہیں تو کافی ہے اقیم الصلاۃ ان کے لیے. صحابہ کرام نے کبھی اعتراض کیا کہ بھی ہمیں جب تک فائدہ پتہ نہیں ہوتا ہم نماز نہیں پڑھتے, جیسے کہ بنی اسرائیل نے کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, ہرگز نہیں. وہ اقیم الصلاۃ و اقیم الصلاۃ, تو اس میں احکام بیان کیے. مرسل, مرسل یعنی بغیر کسی قید یا بغیر کسی حکم کے بیان کرنے کے, بغیر کسی حجت بیان کرنے کے. وجہ کیا ہے, لأن حالهم تقتضی ذلك, کیونکہ ان کی حالت کا یہی تقاضا, ان کی حال کا یہی تقاضا ہے, یہی مناسب اسلوب تھا. اقرأ آیت الدین فی سورۃ البقرہ, اس کی مثال شیخ صاحب نے کیا دی ہے کہ لمبی آیتیں ہیں اور اس میں حجت بیان نہیں کی گئی. آیت الدین قرض کی آیت, سورۃ بقرہ کی معروف آیت ہے اور قرآن مجید کی لمبی ترین آیت, یاد رکھنا قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت کون سی ہے, جواب کیا ہونا چاہیے, آیت الدین قرض کی آیت. سلام ابھی پتہ چلے گا آپ کو, دکھاؤں گا میں. سب سے لمبی آیت کون سی ہے, آیت الدین, دین کسے کہتے ہیں عربی میں, قرض, قرض کی آیت. اچھا یہ تو پہلے تفریق تھے من حیث الاسلوب, اسلوب الفاظ کیسے تھے, دو قسم کی, نمبر ایک سختی کے الفاظ اور چھوٹے چھوٹے صورتیں, چھوٹی چھوٹی آیتیں مکی ہے, نرم الفاظ اور لمبی لمبی آیتیں مدنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا من حیث الموضوع کیا ہے, موضوع کے اعتبار سے معنی کیا ہے, پیغام کیا ہے ان آیات میں, چھوٹی چھوٹی آیات ہیں یہ جان چکے سخت ہیں, پیغام کیا ہے, لمبی آیات ہیں نرم الفاظ ہیں, پیغام کیا ہے دیکھتے ہیں, موضوع کیا ہے. جیسا فرماتے ہیں الغالب فی المکی, غالب غالباً اکثر مکی آیات جو ہیں, الغالب فی المکی تقریر التوحید, دیکھیں توحید کے موضوع پر بات ہوتی ہے تاکہ دلوں میں توحید جگہ کر لے. والعقیدہ السلیمہ اور صحیح عقیدہ کیا ہونا چاہیے, اور توحید و عقیدہ میں کوئی فرق ہے. شیخ صاحب نے توحید فرمایا پہلے, پھر فرمایا والعقیدۃ السلیمہ, تین لفظ توحید عقیدہ سلیمہ, تین لفظ ہیں. پہلے میں یہ بتائیں توحید اور عقیدہ میں فرق ہے کہ نہیں, جو کہتے ہیں ہاتھ کھڑے کریں اور جو کہتے ہیں نہیں کوئی بھی نہیں, اور جو بیچ والے وہ ہیں جو کہتے ہیں اللہ اعلم. اچھی بات ہے نا, الحمدللہ. توحید اور عقیدے میں کیا فرق ہے, توحید عقیدے کا حصہ ہے, سارا عقیدہ نہیں ہے. توحید کا مطلب کیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق میں یکتا ہے, ایک ہے اللہ تعالیٰ. حق کون کتنی ہے, حق ربوبیت, حق الوہیت اور حق اسماء و صفات, ان تین حقوق میں اللہ تعالیٰ کو ایک جانے سے کہتے ہیں توحید. ربوبیت کے حق میں ایک جانتے ہیں توحید ربوبیت ہے, الوہیت کے حق میں ایک جان توحید الوہیت ہے, اور اسماء و صفات کے حق میں ایک جانتے توحید اسماء و صفات ہے. عقیدہ کیا ہے, عقیدہ کا تعلق توحید سے بھی ہے, یعنی عقیدہ توحید اس سے بڑھ کر بھی ہے. صحابہ کرام سے محبت کرنا مومن کا عقیدہ ہے کہ نہیں, عقیدہ ہے, لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہے, توحید کا ذکر نہیں ہے. حکماؤں کی فرما برداری اچھے کاموں میں، کیا خیال ہے؟ اس میں توحید کا ذکر ہے؟ براہ راست نہیں ہے، لیکن توحید حاکمیت کا ایک حصہ ہے، توحید ربوبیت کا، الوہیت کا. لیکن جب آپ حکمران کی بات کرتے ہیں تو یہ عقیدہ کا حصہ ہے. جی جی ہاں، جتنے بھی اصول ایمان ہیں جو عقیدہ درست میں بیان کر چکا ہوں، آپ نے سنا بھی ہے. پہلا رکن کون سا ہے؟ پہلا اصل ارکان ایمان. ارکان ایمان میں اللہ تعالیٰ پر ایمان توحید ہے، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان. تو اس لیے عقیدے کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ توحید ہے. جس کی توحید نہیں اس کا عقیدہ ہے نہیں، جس کی توحید اچھی ہے اس کا عقیدہ بگڑ سکتا ہے کہ نہیں؟ میں پھر پوچھتا ہوں، جس کی توحید اچھی ہے اس کا عقیدہ ضروری ہے کہ اچھا ہے، ہمیشہ اچھا ہے، یا اس میں گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ کوئی مثال؟ بارک اللہ فیک. خوارج توحید کے اعتبار سے بالکل ٹھیک تھے. اس توحید میں ایک غلطی ہوئی کہ توحید حاکمیت کو انہوں نے چوتھی قسم بیان کی، ورنہ صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، غیروں کو کبھی نہیں پکارتے تھے. ان کے لیے مشکل کچھ حاجت رسول صرف اللہ تعالیٰ تھا. اور جو اسے غلطی ہوئی کون سی ہوئی؟ بارک اللہ فیک. صحابہ کرام کے حق میں کیا فتویٰ دیا؟ کفر کا فتویٰ. تو اس لیے ان کا عقیدہ صحیح ہے، توحید ان کی اچھی، عقیدہ کہ غلط ہے. اس لیے جیسا فرمائے توحید اور صحیح عقیدہ. پھر صحیح کی شرط کیوں لگائی؟ کیونکہ عقیدہ بگڑا بھی ہو سکتا ہے. تو مکی آیتوں میں توحید کا ذکر ہے اور صحیح عقیدہ کا ذکر ہے، خصوصاً خاص طور پہ ما يتعلق بتوحید الالوہیہ، خاص طور پہ توحید الوہیت کے متعلق زیادہ زور دیا گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ توحید کی تین قسموں میں سے زیادہ تر توحید الوہیت کے متعلق مکی آیات میں ذکر کیوں ہے؟ بھائی کہتے ہیں کیونکہ باقی چیزوں کو بیان کرنے کا فائدہ نہیں جب تک یہ صحیح نہ ہو. توحید الربوبیت کیوں نہیں؟ دائیں ہاتھ صلی اللہ علیہ وسلم. بارک اللہ فیک. کفار مکہ توحید الربوبیت پر ایمان تھا کہ نہیں؟ وہ تو پہلے سے ایمان تھا، تحصیل حاصل تھی. ایک شخص کہتے اللہ تعالیٰ کو رب جانتا ہوں میں، اب پھر ان کو بار وہی بتاتے رہیں گے، اس کو فرق کیا پڑے گا اسے؟ جہاں پر وہ اختلاف کرتا ہے انہیں آیات کو کثرت سے بیان کریں گے کہ نہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں آیات کو کثرت سے بیان کیا ہے، توحید عبادت کی آیات کو. دوسری چیز کیا ہے جس پہ زیادہ زور دیا گیا ہے توحید میں سے، عقیدے میں سے؟ والایمان بالبعث، آخرت پر ایمان. کیونکہ بعض گروہ ایسے تھے، موبائل ہے کیا یہ، بعض گروہ ایسے تھے مشرکین میں سے جو آخرت پر جن کا ایمان نہیں تھا. سب نہیں، یاد رکھیں، سب نہیں. اس لیے کوئی بھی آپ سے سوال کر سکتا ہے کہ جب ان کا ایمان تھا توحید ربوبیت پر، تو پھر آخرت پر بھی ایمان ہونا چاہیے تھا. ابو جہل ڈرتا تھا کہ نہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے کہ نہیں؟ ابو طالب کی وفات کیسے ہوئی؟ الملت عبد المطلب. کیوں یہ کہا؟ انہیں پتا تھا کہ مرنے کے بعد اور زندگی ہی، جانتے تھے. لیکن بعض مشرکین ایسے تھے جو کہتے تھے مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں. من یحیی العظام وهی رمیم، جب ہڈیاں وہ سیدھا ہو جائیں گے کون زندہ کر سکتا ہے؟ ہم نہیں مانتے. تو مشرکین کے بھی دو گروہ تھے، یاد رکھیں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا فرماتے ہیں، لأن وجہ کیا تھی مکی آیات میں توحید صحیح عقیدہ اور خاص طور پہ توحید الوہیت اور آخرت پر ایمان کے متعلق زیادہ زور دیا گیا، وجہ کیا تھی؟ لأن غالب المخاطبین ينکرون ذلك، کیونکہ اکثر جن سے خطاب کیا جا رہا ہے وہ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں. اما المدنی، مدنی آیات کی موضوع دیکھیں ذرا. فالغالب فیہ، غالباً مدنی آیات میں، فی تفصیل العبادات والمعاملات، عبادات کی تفصیل، معاملات کی تفصیل کن آیات میں ہے؟ مدنی آیات. دیکھیں دین تین چیزوں کا مجموعہ ہے، نمبر ایک عقیدہ، نمبر دو عبادات، نمبر تین معاملات. عقیدہ مسلمان کا تعلق اپنے رب سے، عبادات مسلمان کا تعلق اپنے رب سے معاملات، مسلمان کا تعلق دوسرے مسلمانوں سے، اور جس معاشرے میں رہتے ان کے ساتھ، درند پرند کے ساتھ بھی، اسے کہتے ہیں معاملات. عقیدہ وہ علمی مسائل ہیں جن پر مسلمان اپنے دل میں گرہ ڈال لیتا ہے اور ان کو دنیا آخر سنوارنے کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اسے کہتے ہیں عقیدہ. عقد کا لفظ عقدہ سے لیا گیا، گرہ باندھنا. عبادات کیا ہے؟ وہ عملی مسائل. دیکھیں عقیدہ کیا تھا؟ علمی مسائل. عبادات کیا ہے؟ وہ عملی مسائل جن پر مسلمان عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، جن سے اس کی دنیا آخرت سنور جاتی ہے. تو علمی مسائل عقیدہ ہے، عملی مسائل کیا ہیں؟ عبادات ہیں. اور معاملات کیا ہیں؟ لوگوں کا آپس میں رہن سہن، جن کی اصل بنیاد جواز ہے، جائز ہے یعنی، لیکن اگر کوئی دلیل آ جائے منع کرنے کی تو اس دلیل پہ عمل کیا جائے گا. یہ معاملات ہیں. تو مکی آیات میں ان تینوں میں سے کیا تھی؟ عقیدہ اور توحید، عقیدہ کے متعلق ذکر تھا. اور مدنی آیات میں عبادات اور معاملات. اگر آپ نے مثال کے طور پہ وضو کے متعلق دیکھنا ہے کہ وضو کیسے کرنا ہے، کون سی آیت دیکھو گے؟ مکی یا مدنی آیت؟ مدنی آیت. کیوں؟ اس میں عبادت کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں. اچھا، اگر خرید و فروخت متعلق آپ نے کوئی مسئلہ ہے، آپ نے ڈھونڈنا، کہاں ڈھونڈیں گے آپ؟ مکی مدنی؟ مدنی. اچھا، آخرت پر ایمان کے متعلق مکی، یہ کہاں سے پتہ چلا؟ دیکھیں اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ مکی آیتوں میں کس چیز کا ذکر، مدنی میں کس چیز کا ذکر ہے. آگے انشاءاللہ اور بھی آسانی ہے کہ جب ہم چند مثالیں بیان کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے تدبر ہم نے کرنا ہے. ہمارا اصل مقصد درست کا کیا ہے؟ تدبر قرآن، کہ قرآن ہماری زندگی میں اثر کیسے پیدا کر سکتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، اما المدنی فالغالب فی تفصیل العبادات والمعاملات وجہ لان المخاطبین قد تقرر فی نفوسهم التوحید والعقیدہ السلیمہ. کیونکہ جن سے خطاب کیا جا رہا ہے ان کے دلوں میں توحید اور صحیح عقیدہ جگہ کر چکا ہے. کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں، مومن ہیں. 13 سال توحید العقیدہ سلیمہ سمجھ چکے ہیں کہ نہیں؟ سمجھ چکے ہیں. اب تقاضا کیا ہے؟ اب عبادات اور معاملات کے متعلق ان سے بیان کیا جائے. فہم فی حاجت لتفصیل عبادات اور معاملات. اب ان کی حاجت کیا ہے کہ ان کو عبادات اور معاملات بیان کیا جائے. نمبر 2، موضوع میں جو دوسرا فرق ہے، الافاضہ فی ذکر الجہاد و احکامہ والمنافقین و احوالہم فی القسم المدنی لقضاء الحال. افاضہ بہت زیادہ، فی ذکر الجہاد، جہاد کا ذکر کیا گیا، و احکامہ اور جہاد کے احکام، والمنافقین، منافقین کے متعلق جو مسائل ہیں، و احوالہم اور ان کے حالات بیان کرنا. کہاں پہ ہیں؟ فی القسم المدنی، مدنی قسم میں، مدنی آیات میں آپ کو ملیں گی. وجہ لاقتضاء الحال، کیونکہ حال یہی تھی. جہاد کب فرض ہوا؟ 2 ہجری میں. کہاں پہ؟ یعنی ہجرت سے پہلے یا بعد؟ جب 2 ہجری کہہ دیا تو بعد. یعنی جو آیات نازل ہوئی جہاد کے متعلق مدنی آیات ہیں ہجرت کے بعد. اچھا، منافقین کا ذکر آپ نے دیکھا. منافقین کہاں ڈھونڈیں گے آپ؟ مدنی آیت میں. مکی میں کیوں نہیں؟ بارک اللہ، کیونکہ مکہ میں منافقین تھے ہی نہیں. آپ جانتے ہیں منافق کب پیدا ہوتے ہیں کسی معاشرے میں؟ جب طاقت ہوتی ہے. بارک اللہ، جس معاشرے میں طاقت ہوتی ہے تب منافقین پیدا ہوتے ہیں. مکہ میں کمزوری تھی، یا تو ایمان تھے یا کفر تھا، بس بیچ کے لوگ نہیں تھے، منافقین نہیں تھے. جب اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو نصرت فرمائی ہے، مدد فرمائی ہے اور طاقت آئی ہے مدینہ، مدنی زندگی میں، تب لوگ 3 قسم کے ہو گئے، مومن، کافر، تیسرے جو کفر پہ رہنا چاہتے تھے لیکن تلوار کے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ لیا، انہیں کیا کہتے ہیں؟ منافق. تو منافقوں کا ذکر اگر آپ نے آپ پڑھنا ہے یا سمجھنا ہے، کون سی آیت پڑھو گے؟ مدنی آیت. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ذالک حیث شرع الجہاد و ظہر النفاق بخلاف القسم المکیہ. اس لیے کہ جہاد مشروع ہوا مدینہ میں، یعنی ہجرت کے بعد، و ظہر النفاق اور نفاق بھی ظاہر ہوا مدینہ میں، بخلاف القسم المکی، مکی آیات کی قسم کے خلاف، کہ ان میں اس کا ذکر نہیں ہے. فوائد معرفت المدنی والمکی. یہ تو جان چکے مکی کیسی ہوتی ہے مدنی کیسی ہوتی ہے, فرق کیا ہے دونوں میں. اب فائدہ کیا ہے یہ جاننا کہ مکی آیت ہے یا مدنی آیت ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں معرفت المکی والمدنی نوع من انواع علوم القرآن المهمه. یہ جاننا کہ مکی آیت ہے یا مکی صورت ہے یا مدنی آیت ہے مدنی صورت ہے, یہ قرآن مجید کے علوم میں سے ایک قسم ہے. قرآن مجید کے علوم کے بہت سارے قسمیں ہیں, ان میں سے ایک قسم ہے یہ جاننا کہ مکی ہے مدنی ہے, اور یہ قرآن مجید کو جاننے کی اہم علوم میں سے ہے جو بنیادی علوم ہیں. وذلك اس کی وجہ یہ ہے لأن فيها فوائد منها. یہ جاننا کہ مکی مدنی ہے اس کا فرق جاننا کہ بہت سارے فوائد ہیں, ان میں سے بعض فوائد کا ذکر شیخ صاحب فرماتے ہیں. نمبر ایک ظہور بلاغت القرآن فی اعلی مراتب بها, قرآن مجید کی بلاغت کے اعلی مراتب کا اظہار کہ اتنی بلیغ کلام ہے. بلاغت کہتے ہیں کہ تھوڑے الفاظوں میں بہت سارے معانی ہوں. اگر کوئی دوسرا شخص یہی الفاظ یا یہی معنی بیان کرنا چاہے تو ایسے الفاظ کبھی استعمال نہیں کر سکتے. ہر زبان کے اپنے طریقہ ہوتے بولنے کا. انگلش میں اپنا طریقہ ہے, اردو کا اپنا ہے, عربی کا اپنا ہے, فرینچ کا اپنا ہے, چائنیز کا اپنا ہے. بلاغت کہتے ہیں کہ کم الفاظوں میں یعنی لفظ کی نوعیت بھی درست ہو, کسی درست ہو, ٹاپ کلاس کی ہو, اس میں اندر جو معنی ہے جو آپ بیان کرنا چاہتے جو پیغام دینا چاہتے وہ بھی بہترین قسم کا ہو, اسے کہتے ہیں بلاغت. تو ان آیات سے جو ہم نے دیکھا ہے کہ مکی آیات کیسی ہیں, سخت ہیں, مدنی نرم ہیں, بلاغت کا پتہ چلتا ہے کہ نہیں, ٹھیک ہے, اسے کہتے ہیں. تو سب سے پہلا فائدہ کیا ہے, یہ جاننا ظہور بلاغت القرآن فی اعلی مراتبها, کہ قرآن مجید کی بلاغت اعلی مراتب کا اظہار اس کو جاننا. حیث یخاطب کل قوم بما تقضی حالهم, اس لیے بلاغت واضح ہوتی ہے قرآن مجید کی ان آیات مکی مدنی میں کہ قرآن مجید یعنی اللہ تعالی جب خطاب کرتا ہے تو ہر قوم سے خطاب کرتا ہے اس کی حالت کے مطابق. جو الفاظ مشرکین کے لیے مناسب ہیں انہی الفاظوں سے اسے خطاب کرتا ہے, اور جو الفاظ مومنوں کے لیے مناسب ہیں مومنوں کے ساتھ ان الفاظوں سے خطاب کرتا ہے. من شدت وقوہ, قوت اور شدت, اورین وسہولہ, یا آسانی اور نرمی. نمبر دو, دوسرا فائدہ وہ حکمت التشریع فی اسما غایاتہ, تشریع اسلامی کی حکمت کے انتہائی خوبصورت نتائج کا اظہار. شریعت ساری کی ساری حکمت والی ہے, اور شریعت کی حکمت اپنی خوبصورت نتائج کا اظہار کیسے ہوتا ہے, جب یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت کیسی ہے, آیت کیسی ہے, ان دونوں میں فرق کیسا ہے. جیسا فرماتے ہیں حیث یتدرج شیئا فشیئا بحسب الاہم علی ما تقضی حال المخاطبین واستعدادهم لقبول والتنفیذ, کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں مکی ہو مدنی ہو جب نازل ہوتی ہیں تو اس میں بتدریج آہستہ آہستہ احکام بیان کیے جاتے ہیں, جو زیادہ اہم ہے پہلے, جو بعد کی اہمیت ہے وہ بعد میں. دیکھیں ارکان اسلام کا ذکر ہوتا ہے, سب سے پہلے کلمہ شہادت ہے, پھر نماز ہے, اس کے بعد پھر زکوٰۃ ہے, پھر روزہ ہے, پھر حج ہے. اس کی وجہ کیا ہے, یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نماز توحید سے پہلے نہیں اور زکوٰۃ نماز سے پہلے نہیں, یہ ترتیب ہے, اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے. اس میں مجھے تعجب ہوا, کل کسی کا فون آیا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نماز سب سے افضل ہے. کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں, عبادت میں سب سے افضل ہے کہ نہیں, لیکن تعجب اس بات پہ ہوا, وہ کہتے ہیں نماز توحید سے بھی پہلے ہے. نماز توحید سے کیسے پہلے, آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ اگر یہودی نماز پڑھنا شروع کر دے اس کی نماز ہوگی؟ تو پھر نماز توحید سے کیسے پہلے ہے؟ سب سے پہلے توحید ہے, کلمہ شہادت ہے, ارکان اسلام کی ترتیب ایسے ہی بیان کی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, کلمہ شہادت ہے, پھر نماز ہے, پھر زکوٰۃ ہے, پھر روزہ ہے, پھر حج ہے. روزے
پورے رکھتا
ہوں اور
نماز نہیں پڑھتا, روزے پورے
رکھتا. اچھا نماز نہیں پڑھتا, روزے پورے رکھتا ہوں, اللہ مسلم, کیونکہ اس کا روزہ ہے نہیں ہے, بے نمازی دار اسلام سے خارج ہے, اس کا کوئی عبادت نہیں ہے. جیسا فرماتے ہیں آہستہ تدریج کے ساتھ اللہ تعالیٰ شریعت کو نازل فرماتا ہے, قرآن مجید کی آیات نازل فرماتا ہے, جو زیادہ اہم ہے پہلے, اس کے بعد کی اہمیت اس کے بعد میں, جیسا کہ مخاطبین کی حالت ہے ان کی مناسبت سے, اور ان کی قوت استعداد جو تیار ہے کہ نہیں قبول کرنے کے لیے, اس پہ عمل کرنے کے لیے, اس کے مطابق. نمبر تین, تیسرا فائدہ تربیت الدعاء الى اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے کو صحیح تربیت. دیکھیں مکی مدینہ کو جاننے کے لیے آپ اچھے داعی بن سکتے ہیں اس فرق کو جانتے ہوئے کہ کب کیسے بات کرنی ہے اور کب کیسی بات کرنی ہے، کب سختی کرنی ہے کب نرمی کرنی ہے. یہاں پر دیکھیں شیخ صاحب فرمایا تربیت، چار لفظ ہیں، چار لفظ ذرا غور فرمائیں. تربیت، الدعاء، الدعاء الى اللہ، دعوت صرف اور ہمیشہ کس لیے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، الى اللہ، کسی گروہ کے لیے نہیں، کسی جماعت کے لیے نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں سب تو دعوت اللہ کے لیے کرتے ہیں، فرق ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے دعوت کرتے ہیں وہ قال اللہ وقال رسول اللہ کو سب سے آگے رکھتے ہیں، نصب العین رکھتے ہیں، یہاں پہ سر پہ رکھتے ہیں، صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق عمل کرتے ہیں ان آیات نصوص پہ. اور جو لوگ کسی جماعت کے لیے دعوت دیتے ہیں وہ بزرگوں نے فرمایا، بزرگوں نے فرمایا، ان کی باتوں میں ہمیشہ بزرگوں کے اقوال سنیں گے آپ. قال اللہ وقال رسول اللہ کہاں ہے؟ کہتے بزرگوں نے سمجھا وہی ہے، اس کے اندر ہے. لیکن بزرگوں جہاں تک اختلاف کر رہے ہیں نا، صحابہ کرام عمل ایسا نہیں کیا تھا، آپ کیوں کرتے ہو؟ کیا آپ کے بزرگ صحابہ کرام سے بہتر جاننے والے ہیں؟ یہاں پہ دھوکہ ہوتا ہے. اس لیے یہ اچھی طرح دیکھ، نشانی کیا ہے؟ جو لوگ صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ دعوت حق ہے، اور جو لوگ صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر دعویٰ سب کریں گے، یاد رکھیں اہل سنت میں سے دعویٰ سب کریں گے ہم صحابہ کرام کے راستے کو اپنانے والے، لیکن آپ دیکھیں یہ فرق کو نظر آئے گا کہ صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر کسی بھی امام یا کسی بھی گروہ کا راستہ اختیار کرنا اور اسی کے مطابق عمل کرنا اور اسی کی طرف ہی بلانا اور اس پہ ثابت قدم رہنا. آج امت میں افراتفری کا عالم ہے، جہاد جیسی عظیم شریعت کا حصہ جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذروۃ السلام الجہاد فی سبیل اللہ، دین کی بلندی جہاد سے ہوتی ہے. آج کیا بن چکا ہے؟ دہشت گردی. کیسے بنا ہے دہشت گردی؟ ایک گروہ نکلا ہے جوانوں کا، انہوں نے کہا کہ خودکشی کرنا جائز ہے. اگر بات یہاں تک ہوتی تو تب بھی کوئی خاموشی اختیار کی جاتی. خودکشی میں کافروں کو مارنا اور پھر بات آگے ایک بڑی خودکشی کر کے مسلمانوں کو مارنا. آج خودکش حملے میں کتنے کافر مرتے ہیں؟ آج جتنے بھی خودکش حملے ہوئے ہیں کون زیادہ مرے، مسلمان یا کافر؟ آج کل تو بعض ملکوں کا یہ حال ہے کہ جب گھر سے نکلتے ہیں جاب پہ جانے کے لیے تو الوداع کر کے جاتے ہیں، کوئی پتہ واپس آتے ہیں کہ نہیں. امن و امان کا خاتمہ ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں. جہاد اللہ تعالی نے کیوں مشروع کیا ہے؟ نمبر ایک، دین کی سربلندی کے لیے. نمبر دو، مومنوں کی جان، عزت، مال کی حفاظت کے لیے. یہی ہے کہ نہیں؟ جی، عزت و نصرت، دین کی سربلندی. کیا خود کش حملے میں دین کی سربلندی ہوتی ہے؟ اور جس نے جہاد مشروع ہوا ہے جان کی حفاظت کے لیے، جان تو آپ خود لے رہے ہیں. دیکھیں آپ کے پاس جتنی بھی مبررات ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، یعنی یہ قدم اٹھانے سے پہلے. اور جو لوگ آپ کو الٹی سیدھے پٹے پڑھاتے ہیں یا برین واش کرتے ہیں ان کو تو نہیں جانتا، ان کا تو معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. جو انہوں نے کیا ہے ان کے جواب دہ ہیں وہ، اور میں اپنے قول اور عمل کا جواب دہ ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں یہ شریعت محمد نہیں ہو سکتی، یہ تعلیم محمد نہیں ہو سکتی. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیتے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے آج کبھی بھی خود کش حملہ آور کو کبھی اجازت نہ دیتے کہ جاؤ مسلمانوں کو قتل عام کرو اس طریقے سے. آپ نے کبھی دیکھا کس طریقے سے گوشت کے ٹکڑے لگے ہوتے دیواروں پہ؟ یعنی اتنی بھیانک موت. قصور کیا تھا؟ کہ وہ مسلمان ملک میں رہتے ہیں. اس لیے یاد رکھیں الدعوة إلى الله اور الدعوة إلى الجماعة، دونوں میں فرق ہے. اگر آپ دعوے کا کام کرنا چاہتے ہیں، اور ہر مسلمان داعی ہے، یاد رکھیں ہر مسلمان اپنے لیول کے مطابق وہ داعی ہے. آپ گھر میں ہیں، بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، آپ داعی ہیں. اس لیے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ نے کیا بات کرنی ہے، کون سی زیادہ اہم ہے، کون سی اس کے بعد بھی اہمیت رکھتی ہے. اور جو لوگ پروفیشنل ہیں، میں خاص طور پر ان سے گزارش کروں گا، جنہوں نے آپ اپنی زندگی وقف کر دی ہے اللہ تعالیٰ کی دعوت کے لیے، چاہے وہ انفرادی صورت میں ہو چاہے وہ جماعت کی صورت میں ہو، اچھی طرح سمجھ لیں. تربیت پہلے ہے، جیسا فرماتے ہیں تربیت دعا اللہ، تربیت پہلے ہے. اور تربیت ہوتی ہے علم حاصل کرنے سے. تربیت کیسے ہوتی ہے؟ گھر بیٹھنے سے، سونے سے یہ تربیت ہوتی ہے؟ جماعت کے ساتھ چلہ لگا کر جاہلوں کے ساتھ جا کے زندگی گزار کے واپس گھر آنے سے؟ جاہل جاتے جاہلوں کے پاس کیا لے کے آتے ہیں واپس؟ دیکھو کوئی عقل مند تو بتائے. اب کیا، اب آپ کہتے ہیں ہم جاتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، آپ نکلے بس اللہ تعالیٰ کے راستے میں. اچھا ٹھیک ہے، ایک چلہ لگا دیا، جاہل گئے، خود کہتے ہم جاہل ہیں، معاشرے میں گئے جو ان سے بڑھ کر جاہل ہیں، کیا لے کے آئے ہیں؟ فاقد الشیء لا یعطی، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کے کچھ دے سکتے ہیں؟ آپ کی جیب میں ایک ریال نہیں ہے، آپ فقیر کو کچھ دے سکتے، صدقہ دے سکتے ہیں؟ جیسے کہ صدقہ کے لیے مال کا ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے دعوت کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. جب مال صدقہ دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتے، اور جب علم تو آپ دعوت بھی نہیں دے سکتے. تو تربیت پہلے، نمبر دو الدعاۃ الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا. اور فرق میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے کیسے ہیں اور اپنی جماعت کی طرف دعوت دینے والے کیسے ہیں. اچھا، شیسا فرماتے ہیں وہ توجیہم الی ان یتبعوا ما سلک القرآن فی الاسلوب، ان کی توجیہ کی جاتی ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی دین طرف دعوت دیتے ہیں، تو ایک طرف دعوت دیتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کی ان توجیہات کو، اس اسلوب کو اپنا لیں جو قرآن مجید نے اپنایا ہے، والموضوع اور اس موضوع کو جو قرآن مجید نے اپنایا ہے، من حیث المخاطبین، جن سے وہ خطاب کرتے ہیں ان کے اعتبار سے کہ مخاطب کیسے ہیں، بحیث یبدا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا کہاں سے آغاز کرے گا؟ بالاہم فالاہم، سب سے اہم چیز کیا ہے دعوت میں، اس کو اپنایا جائے گا، اس کے بعد پھر اس کی بعد والی اہمیت، اس کے بعد پھر اس کے بعد والی اہمیت. سب سے اہم کیا چیز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دعوت میں سب سے اہم کیا چیز ہے؟ توحید. اس لیے جب بھی دعوت کا آغاز کریں تو آپ کی دعوت میں توحید کا ذکر ہونا چاہیے. جس دعوت میں توحید کا ذکر نہ ہو، اس دعوت میں کبھی کوئی برکت ہو نہیں سکتی. یاد رکھیں، جس دعوت میں توحید کا ذکر نہ ہو یا جس دعوت کی بنیاد توحید نہ ہو، وہ دعوت کبھی بھی مبارک نہیں ہو سکتی. اچھا، بالاہم فالاہم، سب سے زیادہ اہم پھر اس کی بعد والی اہمیت، پھر اس کی بعد والی اہمیت. وتستعمل الشدۃ، اور سختی کا استعمال ہوتا ہے فی موضعها، اس کی اپنی جگہ پر. والسهولۃ فی موضعها، اور نرمی کی اپنی جگہ ہوتی ہے. تو داعی کو پتہ چل جاتا ہے جب قرآن مجید کی آیات دیکھتے ہیں، یہ مکی ہے مدنی ہے، تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اب جس سے میں خطاب کرنے جا رہا ہوں، جس کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں، وہ کیسے لوگ ہیں، اس سے میں اپنی بات کیسے کروں، دعوت کا آغاز کہاں سے کروں، پہلے کون سی بات کروں، بعد میں کون سی بات کروں، سختی کے لیے کون سے الفاظ استعمال کروں، نرمی کے لیے کون سے الفاظ استعمال کروں، سختی کب کروں، نرمی کب کروں. میرے بھائی، بغیر علم کیا آ سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ اور جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں بغیر علم کے، جانتے کتنے بڑے خطرے میں ہیں؟ کوئی جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. سورة النحل آیت 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ضرور بوجھ اٹھائیں گے، اپنے بوجھ اٹھائیں گے، اور ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے جن کو ان لوگوں نے گمراہ کیا بغیر علم کے. کتنی برا بوجھ اٹھانے والے ہیں. ان للہ و ان الیہ راجعون. 25. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثة من اشد الناس عذابا یوم القیامة، تین ایسے لوگ ہیں جو کو قیامت کے دن شدید ترین عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. قاتل النبی ومن قتلہ نبی، نبی کا قاتل اور جس کو نبی نے قتل کیا، اس شخص کو، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن شدید ترین عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. من اشد الناس، یعنی سود خور بدکار سب پیچھے کھڑے، سب سے زیادہ عذاب ان لوگوں کو ملے گا. من اشد الناس عذابا یوم القیامہ. پہلا گروہ کون سا ہے؟ پہلے قسم جس نے نبی کو قتل کیا یا جس کو نبی نے قتل کیا. دوسرا من اضل الناس بغیر علم، جس نے لوگوں کو گمراہ کیا بغیر علم کے. اور تیسرا المصورون، تصویر بنانے والے. کتنی خطرناک بات ہے کہ آپ اپنا سارا وقت، اپنی ساری زندگی دعوت تبلیغ کے لیے لگا دیں اور قیامت کے دن آپ بوجھ اٹھانے والوں کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کے صف میں کھڑے ہوں، آپ کے اپنے بوجھ بھی آپ کے سر پہ اور جن لوگوں کو تم نے گمراہ کیا بغیر علم کے ان کے بوجھ بھی تمہارے سر پہ. یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ جی مفلس لوگ ہیں. ابھی بھائی بتا رہے تھے کہ ایک شخص یہاں سے گیا، چھٹی پہ گیا پاکستان، انڈیا گیا، ایئرپورٹ سے ہی اپنے لگیج جو ہے اپنے بھائی کو دے دیا اور خود چلے پہ نکل گیا، گھر نہیں گیا. دو سال کے بعد چھٹی ہوتی ہے، والدین دیکھنے کے لیے ترستے ہیں. والدین کا کیا قصور ہے؟ اب ایک ڈیڑھ مہینے کی چھٹی جتنی بھی چھٹی تھی، 40 دن اپنے چلا لگایا ہے، اور پھر آپ وہاں سے چلے جائیں گے واپس، والدین کا کیا قصور ہے؟ اور پھر آپ جس چلے کی طرف گئے، جس جماعت کے ساتھ گئے ہیں، اس جماعت میں آپ کو کیا ملے گا؟ سیدھی سی بات ہے، کوئی ایسے ساتھی یہاں پہ موجود ہے جس نے چلا لگایا ہو؟ چلے والا کوئی بھی نہیں. چلا 40 دن چلے والا کوئی ہے جس نے چلا لگایا ہو؟ وقت بھی ختم ہو گیا. سہ روزے والے ہیں، میں بھی ہوں، سہ روزے 3 دن والے، آپ بھی ہیں ماشاءاللہ، بہت سارے آگے آپ بھی ہیں، اللہ المستعان. سہ روزے میں آپ کو کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا. پلیز دیکھیں حق بات کریں، یعنی کہ میں اگر ان کی مخالف بات کر رہا ہوں تو آپ ہی ان کی مخالف بات کریں، حق بات مجھے بتائیں. سہ روزے میں 3 دن ہوتے، کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 3 دن میں حساب کرنے والے کہاں گئے؟ 72 گھنٹے ہوتے ہیں. 72 گھنٹوں میں سے آپ نے کیا پایا؟
عام آدمی مخلص بہت ہے، علماء جو ہے وہ قابل گرفت ہیں، عام آدمی بہت مخلص ہے.
تین فائدے بھائی نے بتائے، نمبر ایک اخلاق ہم نے سیکھا ہے اچھے ہیں، نمبر دو اخلاق اخلاص، اخلاق اور اخلاص اچھا ہے
عام آدمی کا،
ٹھیک ہے. یعنی جو آپ کو فائدہ ہو اس کی بات میں پوچھ رہا ہوں، باقی علماء کو چھوڑیں آپ، اخلاق ان کا اچھا ہے، اخلاص ان کا اچھا ہے، اور
انڈیپینڈنٹ رہنے کی طبیعت لیتے ہیں آپ کو گھر سے باہر انڈیپینڈنٹ رہتے ہیں.
جب آپ نکلے تھے آپ کا اخلاق اچھا تھا یا برا تھا؟ آپ کا اخلاص اچھا تھا یا برا تھا؟ اچھا پہلے تھا، اس سے بہتر ہوا الحمد للہ.
ہندوستان پاکستان میں منسٹر کے سفر 4 سین ہوتے ہیں.
اچھا
میرے پیر لگا کے منسٹر صاحب سمجھایا تھا جو بات کیا
تھی. اچھا پیر بھی دباتے ہیں، یہ بات بالکل درست ہے، پیر بھی دباتے ہیں، جزاک اللہ خیر. اچھا یہ 3 فائدے آپ کو ملے ہیں. یہاں پر آپ کتنی دیر بیٹھے؟ کوئی فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ ہوا؟ اچھا علم کے اعتبار سے میں بات کروں گا، میرے بات اچھی طرح یاد رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے کیا عطا فرماتا ہے؟ ڈاکٹر بناتا ہے، انجینئر بناتا ہے، اس کے اخلاص کو اچھا کرتا ہے، اس کے اخلاق کو اچھا کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ یہ اخلاص اور اخلاق کب بنتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ دین کی سمجھ، یفقہ فی الدین، دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اچھا پھر دوسری بات، اخلاص کی آپ نے بات کی ہے، ہم نے کبھی ان کے اخلاص پر انگلی نہیں اٹھائی، لیکن عبادت کے لیے کیا اخلاص کافی ہے؟ کیوں؟ دیکھیں عبادت کے لیے، عبادت آپ نکلے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، ٹھیک ہے، دعوت اور تبلیغ عبادت ہے یا نہیں؟ عبادت ہے. عبادت کی کتنی شرطیں ہیں؟ 2. پہلی شرط اخلاص، الحمدللہ پاس پاس. دوسری شرط اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہے تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ اس لیے دیکھیں بات پتہ کہ نہیں ہے، بات ٹھیک ہے، مجھے پتہ نہیں تھا، میڈیکل کے زمانے میں بھی میں نے بھی دو سے روزے لگائے تھے. اللہ تعالیٰ گھر میں جانا اچھی بات ہے, وہاں پہ بیٹھنا اچھی بات ہے, وہاں پر قرآن کی تلاوت کرنا اچھی بات ہے, وقت گزارنا اچھی بات ہے, لیکن 72 گھنٹے وہاں پہ رہے اور ان 72 گھنٹوں میں سے علمی دین کی سمجھ, دین کی فقہ آپ کو اس میں سے کچھ ملا؟
کسی وزیر اعظم کے تو انہوں نے شریف تھے.
بڑی پیاری بات کی.
بات وہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اس میں وہ لوگ کچھ ایسی بھی چیزیں سکھاتے ہیں جو کہ آپ کو جیسے لوگ نماز کے پابند ہو جاتے ہیں.
اس میں کوئی شک نہیں ہے, اللہ آپ کو جزائے خیر, بڑی پیاری بات کی آپ نے. نماز نمازی بنا دیتے ہیں, کوئی شک ہے؟ کئی سنگر ہیں نمازی بن گئے کہ نہیں, گانے بجاتے تھے گانے گائے سے نمازی بن گئے. لیکن ابھی میں نے درس میں کیا کہا, جو سب سے زیادہ اہم ہے پہلے, اس کے بعد میں بعد کی اہمیت والی. ایک شخص قبر کا طواف کرتا ہے اور مردوں سے ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے, یا غوث میر مدد فرما, اس کا کیا حکم ہے شریعت میں؟ جائز ہے؟ شرک ہے. آپ جماعت کے ساتھ گئے اور آپ نے اس شخص کو نمازی بنا دیا, یہ شخص جو ہے جو غلوں کو پکارتا تھا, شرک بھی کرتے اور گانے بھی گاتا ہے, جیسے عام لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں. جماعت کے ساتھ آپ گئے, آپ کی بات اس نے سنی اور نمازی بن گیا, اس کی نماز کام آئے گی؟ اچھا آپ نے ابھی فرمایا کہ اس نے شرک کیا, جو ایسے پکارتا ہے شرک کیا, تو مشرک کیا کوئی عبادت کام آتی ہے؟ جی تو سب سے پہلے توبہ کی چیز سے کرنی, شرک سے کرنی ہے یا گانے سے کرنی ہے؟ الحمدللہ. کتنی جماعت جماعت میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں شرک نہ کرو, یہ شرک ہے, قبر کے مزاروں پر نہ جاؤ, وہاں پر جو طواف کرتے ہیں شرک کرتے, کام کرتے ہیں. آپ گئے سے روز لگایا آپ نے؟ ایک مرتبہ بھی کسی نے مسجد میں کھڑے ہو کر ایک مرتبہ کہا ہے کہ مزاروں میں جانا شرک ہے, جیسے وہ ہر نماز کے بعد اسے بلاتے ہوں کہتے ہیں؟ دیکھیں سچ بات کرنا, یہ شرک ہے, قبر کی طرف جانا یہ شرک ہے. پھر آپ بھول گئے, بچپن میں گئے تھے, میں گیا تھا میڈیکل کے زمانے, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ قبر کی طرف جانا یہ شرک ہے, سنا تھا. اچھا الحمدللہ, اللہ کو کتنی دفعہ سنا آپ نے؟ اچھا ابھی اقوامی آیت پڑھی تھی اب کہ دعوت کے لیے کیا سب سے چیز ضروری ہے, سب سے زیادہ علم ضروری ہے. ان کے پاس علم ہے؟
نہیں
ہے. تو پھر جب علم کے بغیر آپ کوئی کام کرتے ہیں, وہ صحیح ہوتا ہے غلط ہوتا ہے؟ غلط ہوتا ہے. اگر آپ غلط کسی شخص کو غلط آپ پیغام پہنچائیں, وہ رہ راست پہ ہوتا ہے یا گمراہ ہوتا ہے؟ جو شخص گمراہ ہوتا ہے اس کا بوجھ گمراہ کرنے والا اٹھائے گا نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن؟ تو پھر ایسے کام کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں صحیح بھی لیکن نہیں ہوتا, یا صحیح یا غلط ہے. دیکھیں سمجھایا جائے, ٹھیک ہے, سمجھایا جائے. میں خود جانتا ہوں بعض لوگ, میں خود سمجھایا ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں. دیکھیں آپ کو دفاع کرنا اچھی بات ہے, میں اس کی دیکھیں آپ مخالفت کریں مجھے اچھا لگتا ہے, حق بات کریں کوئی حرج نہیں اس میں, لیکن مجھے یہ بتائیں اب جانتے ہیں آپ کیوں مخالفت کر رہے ہیں میری بات کی؟ اس لیے ایک بڑی خطرناک میں چیز آپ کو بتانے والا ہوں, یعنی دعوت اور تبلیغ میں جو لوگ نکلتے ہیں اب جانتے ہیں کہ اس جماعت میں کتنا بڑا خطرہ ہے. ان کی مثال دیکھ, صرف یہ بھائی نہیں ہے, ہمارے معاشرے میں آپ کو لاکھوں لوگ ایسے ملیں گے جو خود جماعت سے کبھی گئے نہیں ہیں لیکن وہ ان کے دفاع کرتے ہیں. میں وجہ بتاتا ہوں آپ کو, ذرا غور سے سننا. ذرا معاشرہ ہے, سارے لوگ کیا ہیں؟ عامی ہیں, عامی یعنی جاہل ہیں, شریعت کا علم ان کے پاس نہیں ہے, کسی کے پاس بھی نہیں ہے. وہ دیکھتا ہے اس معاشرے میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں, واہرن داڑھی رکھی ہوئی ہے, سر پہ پگڑی ہے اور شوا ٹخنے کے اوپر ہے, نماز 5 وقت پڑھتے ہیں, لوگوں کو پیار سے بات کرتے ہیں, اخلاق سے پیش آتے ہیں. کوئی بھی انسان جس کی یہ صفات ہو, دل کو اچھا لگتا ہے کہ نہیں؟ دل کو اچھا لگتا ہے, کیونکہ اس بگڑے معاشرے میں بہت کم لوگ ہیں ایسے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں. اچھا یہ شخص جب اس کا دل بھی صورت اچھی لگتی ہے, ظاہر اچھے لگتے ہیں, تو ان کے قریب ہوتے ہیں. وہ شخص اس کو خود پاس آتے, میرے پاس بھی آپ کے پاس بھی آتے ہیں, اور آپ کہتے اللہ تعالیٰ گھر میں آئے, آپ اللہ گھر میں گئے ان کی بات سن آپ کو اچھی لگی, آپ نے ان سے کہا کہ میں اس دین سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں, میں دین کو سمجھنا چاہتا ہوں, دل میں تڑپ آتی ہے کہ نہیں, جیسے آپ ماشاءاللہ ہیں میں ویسے بننا چاہتا ہوں, دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے, میں دین سیکھنا چاہتا ہوں. اس شخص نے آپ کو کہا آپ جماعت میں آئیں, آپ ہم سکھا دیں گے سب کچھ, کہتے ہیں کہ نہیں میرے ساتھ چلتے رہنا, غلط ہو مجھے روک دینا. آپ نے ان سے کہا میں دین سمجھنا چاہتا ہوں, سیکھنا چاہتا ہوں. اس شخص نے آپ سے یہ کہا ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ نکلیں, آپ دین سمجھائیں گے. آپ ان کے ساتھ نکلے, تین سہ روزے میں نکلے آپ. آپ نے دیکھا یہاں پر تو کچھ جو میں چاہتا تھا علم وہ مجھے نظر آ رہا کہیں. آپ پھر سوال کیا بھائی میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں, میں تو یہ سمجھا قرآن مجید کی تعلیم ہوگی, آیت کی تعلیم ہوگی, کسی حدیث کی شرح ہوگی یا اس طریقے سے. وہ کہتے دیکھیں علم دو قسم کا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں علم دو قسم کا ہوتا ہے, ایک علم الفوائل, دوسرے علم المسائل. علم الفوائل ہمارے پاس ہے آپ کو سکھا دیں گے, علم مسائل علماء کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں ہے. اس لیے مسائل کے اگر آپ کے پاس کچھ مسئلے ہیں تو ہم سے نہ پوچھنا. آپ نے نماز, اچھا میں نماز کیسے پڑھوں بھائی, جیسے آپ کا مذہب ہے ویسے پڑھیں, آپ حنفی حنفی نماز پڑھیں, آپ شافعی شافعی نماز پڑھیں, آپ حنبلی جیسے بھی ہیں پڑھیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ ہمارے ساتھ نکلے کوئی حرج نہیں. آپ نماز ویسے پڑھیں جیسے آپ پڑھتے ہیں, ہر جگہ اپنا اپنا مسئلہ کا اپنا اپنا مذہب ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اچھی بات ہے واہرن کہ نہیں واہرن. دیکھیں آپ عامی ہیں, آپ کے پاس کوئی علم نہیں ہے, آپ پہلی مرتبہ دین سیکھنا چاہتے ہیں اور اس گروہ کے ساتھ جا رہے ہیں, تو عامی کو اچھی بات لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ بھائی یہ سختی نہیں کرتے, جو جیسا کرتے کرنے دیں, ہمیں کیا, ان کو اعتراض بھی نہیں ہوتا. پھر آپ نے کو مسئلہ پیش آیا, آپ نے اسے سوال کیا میں کیسے کروں. انہوں نے کہا دیکھیں اب عالم کس عالم کے پاس جاؤں میں, اب مسئلہ میں آگے مسئلہ آ گیا, میں کس عالم کے پاس جاؤں؟ کہیں گے دیکھیں علماء جو ہیں وہ ایک تو ان کے پاس وقت نہیں ہے, علماء کے پاس وقت نہیں ہے, دوسری بات یہ ہے کہ ان کے بچے امریکہ میں پڑھتے ہیں یا باہر ملک پڑھتے ہیں, ان کی بچے بے پردہ رہتی ہیں, ان کے گھروں میں ڈش انٹیریئر لگا ہوتا ہے, یہ فلمیں چلتی ہیں مثال کے طور پہ, اور پھر آپ کے پاس کون چل کے آئے؟ عالم آئے ہم لوگ آئے ہیں, آئے تو آپ لوگ ہیں, بات تو صحیح ہے, تو پھر آپ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ پھر آگے علم کی بات آتی ہے, تو وہ کہتے دیکھیں یاد رکھیں اگر علم عمل سے زیادہ ہے تو پھر آپ کی پکڑ ہوگی, آپ نے عمل کرنا ہے, اپنے عمل کو سدھارو. اگر آپ کا عمل علم سے اگر آپ کا علم عمل سے زیادہ ہے پھر آپ کی پکڑ ہوگی قیامت کے دن. دیکھیں یہ جو میسج آپ کو دے رہے ہیں انڈائریکٹلی دے رہے ہیں سارے میسجز, آخر میں آپ کو کیا ملتا ہے؟ آپ کیا لیتے ہیں؟ آپ علماء سے محبت کریں گے؟ آپ جس مقصد کے لیے ان میں شامل ہوئے ہیں آپ علم حاصل کریں گے کبھی؟ نہیں, مجھے جواب دینا. کوئی بھی شخص نہیں جائے گا علماء کے پاس, اور یہی ہوتا ہے, ان کے علماء محدود ہیں, ان کی کتابیں محدود ہیں, ان کا علم محدود ہے, ان کا طریقہ محدود ہے. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس وقت میں تبلیغ جماعت کے متعلق بات نہیں کر رہا, ایک عام بات کر رہا ہوں, لیکن کیونکہ یہ جماعت زیادہ مشہور ہے, والله مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اتنی محنت کرتے ہیں, اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں, لیکن اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں. دعوت تبلیغ میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے, اور لوگ گمراہ ہو رہے ہیں ان کے معاشرے میں رہ کر, انڈیا پاکستان میں میرے گھر کے قریب, میرے معاشرے میں, میرے پڑوسیوں میں کتنے لوگ جی, جب لوگ گمراہ ہوئے تو پھر دعوت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ تو پوچھ رہا ہوں, یعنی فائدہ کیا ہو؟ آپ نے اتنے بعض لوگوں نے پوری زندگی لکھوا دی ہے, اور وہ 20 سال سے منسلک, میں جانتا ہوں ایسے لوگوں, 20 سال سے منسلک کی جماعت کے ساتھ, اگر 20 سال میں انہوں نے بعض ایک شخص کو گمراہ کر دیا تو اس کو ملا کیا ہے؟ ساری محنت ضائع گئی کہ نہیں؟ تو ایسا کام کرنے کا فائدہ کیا ہے جس میں لوگ گمراہ ہوتے ہیں, جس میں اتنی وعید کہ میں اشد الناس عذابا یوم القیامۃ. وعید تو دیکھیں آپ, قیامت دن کہاں کھڑا ہوگا؟ زندگی ساری تبلیغ کا کام کرتا رہا لیکن لوگ گمراہ ہوئے, کیونکہ اس کے پاس علم نہیں تھا, وہ بیچارہ اچھا کام کرنا چاہتا ہے. عوام الناس اچھے ہیں, وہ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں, وہ دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں, وہ لوگوں تک دین پہنچانا چاہتے ہیں, لیکن بنیاد نہیں ہے ان کے پاس. اور بنیاد ہے علم میرے بھائی, علم سب سے پہلے. اب تصور کر سکتے ہیں نعوذ باللہ کہ نبی کا قاتل کھڑا, اس کے ساتھ یہ کھڑا ہے, نبی کے قاتل کے ساتھ قیامت کے دن کھڑا, جس کو شریعت نے عذاب ملے گا, اس کا قصور یہ تو اس نبی کا قتل کیا, اس کا قصور کیا ہے؟ اسی لوگوں کو گمراہ کیا بغیر علم کی. تو دانت دیکھیں, بچہ بیمار ہوتا ہے کس کے پاس لے کے جاتے ہیں؟ کیوں ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں کہ صحیح علاج ملے؟ تو دین سیکھنے کے لیے آپ صحیح جگہ پہ کیوں نہیں جاتے, جہاں پر آپ کو خالص دین ملے, جہاں پر آپ کو اخلاص بھی ملے, عمل بھی ملے, اتباع بھی ملے, صحابہ کرام کا راستہ بھی ملے, تو آپ وہ راستہ کیوں نہیں اپناتے؟ جہاں پر آپ دعوت دیں گے تو آپ اطمینان کے ساتھ دے سکتے ہیں کہ جتنا مجھے علم ہے وہی میں آپ آگے پہنچا رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ میں علم کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں, اگر اس میں کوئی غلطی بھی ہوتی ہے تو علم کی بنیاد پہ ہوگی, اس کی معافی ہے, لیکن جہالت کی بنیاد پہ جو غلطی ہوتی ہے اس کی پکڑ ہوتی ہے. اللہ اعلم. اب وقت آخری جو فائدہ ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں موضوع کے اعتبار سے جو مکی مدنی ہے, تمیز الناسخ من المنسوخ, کہ ناسخ اور منسوخ کی آپس میں تمیز کرنا, الگ الگ کرنا. فی مل وردت آیتان, کہ اگر دو آیتیں ہوں مکی و مدنی, ایک آیت مکی ہے دوسری آیت مدنی ہے, یتحقق فیہما شروط النسخ, اور شروط النسخ واضح ہو گئی ہیں, یعنی دو آیتیں ہیں, ایک آیت میں حکم ہے دوسری آیت میں حکم اس کے خلاف ہے, اور شروط النسخ یعنی آپ جمع نہیں کر سکتے, اور کوئی مرجح بھی نہیں ہے, اور تاریخ بھی کیسے پتہ چلتا ہے؟ اسی طریقے سے جیسا فرماتے ہیں, وثق فی شروط النسخ فإن المدنية, جو مدنی آیت ہے, ناسخة للمکیہ, وہ ناسخ ہے کسی آیت کی؟ مکی آیت کی. وجہ لتأخر المدنية عنها, کیونکہ مدنی آیت جو ہے وہ مکی کے بعد نازل ہوئی, تو عمل کس پہ کیا جائے گا؟ مدنی آیت پہ, کیونکہ اس کی تاریخ بعد میں ہے, اور ناسخ منسوخ جاننے کے لیے تاریخ کا جاننا ضروری ہے, اور تاریخ کیسے جانتے ہیں ہم؟ مکی ہے, مدنی ہے. بارک اللہ فیک. یہ جو پیپر آپ کو دیے ہیں یہ آپ کا ہے, اچھا آپ لیں. اس میں اگلے درس میں انشاءاللہ جتنی بھی صورتوں کا میں نے ذکر کیا ہے, سورة المدثر, سورة القمر, سورة المائدہ کی ابتدائی آیات میں نے اس میں فوٹو کاپی کی ہیں, سورة الطور, آیت الدین, یہ پانچ چھ چیزیں ہیں. اگلے درس میں انشاءاللہ اس میں سے یہ ہمارا درس ہوگا. اگلے درس میں کتاب سے نہیں پڑھوں گا میں, انہی آیات سے. بعض ہم یہاں پہ کلاس ورک کریں گے, دیکھیں گے جو ہم نے سمجھا ہے مکی آیت مدنی آیت میں فرق کیا ہے اور اس میں کیا پیغام ہے, وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کو ترجمہ اور تفسیر بھی مختصر سے ہم پڑھیں گے. اس میں جو آپ کا ہوم ورک ہے, جو واجب ہے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے, ان کو ذرا غور سے جا کے دیکھنا اور اس پیج پہ لکھ دینا. دکھائیں, لکھا تو نہیں مکی مدنی, نہیں لکھا. آپ یہاں پہ اس کے ساتھ لکھنے کی صورت کو مکی ہے مدنی ہے,
کلر سے رکھ کر دیں, یہ مدنی کلر ہے مکی کلر,
نہیں کلر کریں آپ کی مرضی, یہاں پہ لکھ لیں اسے تیر ایسے نکال کے کہ مکی مدنی ہے. ٹھیک ہے, صورت کا نام لکھ لیں جس کا صورت ہے, جو آیتیں ہیں صرف وہ آیتیں کی نشاندہی کریں کہ کون سی ہے, ساری آیتیں نہیں, جیسے صورت ہے پوری صورت ہے, جیسے مزمل ہے یہاں پہ ہے, یہ کون سی ہے؟ سورہ مزمل کو پورا دیکھیں آپ اس میں. اچھا شیخ صاحب ایک چیز ذکر نہیں کیا, بعض صورتیں مکی مدنی مکس ہوتی ہیں, اور اس میں ایک ایسی صورت کی مثال ہے جس میں دونوں مکس ہیں, وہ دیکھ لینا کون سی ہے. یہ واجب ہے آپ لوگوں کے,
ایک صورت مکی بھی ہے مدنی بھی ہے, دونوں بھی
ہوتی ہیں. ایک صورت کے اندر جو آیتیں دو قسم کی ہیں مکس ہیں,
ایک آیت مکی بھی ہے
مدنی, نہیں نہیں
دو بار اتری,
ایک صورت مکی بھی ہے مدنی بھی ہے, یعنی اس کے اندر بعض آیتیں مکی ہیں بعض آیتیں مدنی.
ایسی صورت بھی ہے جو مکہ میں بھی اتری ہے مدینہ میں بھی اتری,
آیت یا صورت آپ دیکھیں گے, اس کا جواب اگلے درس میں ملوں گا. آپ دیکھ لیں جو قرآن مجید کا انڈیکس ہے آخر میں, صورت آخری دو صورتیں کون سی ہیں؟ العلق, صورت الفلق, صورت الناس. اچھا یہ کون سی صورتیں ہیں؟ مکی ہیں, پکی بات ہے, کوئی اختلاف کرتا ہے مکی ہے؟ سب اتفاق ماشاء اللہ مکی ہیں. آپ کو پتہ حدیث میں کیا ہے, یہ آیتیں کب نازل ہوئیں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو جادو کا مکہ میں مدینہ میں ہوا. اب جواب آپ لوگوں سے لوں گا میں, یہ مکی کیوں ہے, مکی کیوں لکھا ہوا ہے؟ اگلے درس میں. سبحانک اللہ وبحمدک, اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جی سوال بھائی کہ یہ سوال ہے کہ میں یہ ذکر کیا کہ دعوت تبلیغ کے لیے جو سب سے زیادہ اہم اسی سے بات شروع کریں. وہ سب سے زیادہ اہم کیا ہے؟ توحید. اسے قرآن مجید میں بھی مکی آیات جو ہیں توحید کا ذکر ہے اس میں. اگر کوئی داعی باہر ملک میں کافر ملکوں میں دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے اور وہ توحید کی دعوت دیتا ہے, لیکن کافر جو ہیں وہ ایک شرط رکھتے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے, ٹھیک ہے مسلمان ہو جائیں گے ہم لیکن پردانی عورت کہتے ہیں پردہ نہیں کروں گی, یا مرد کے میں داڑھی نہیں رکھوں گا, یا کوئی کہتا ہے میں شراب نہیں چھوڑوں گا, یا کوئی کہتا ہے میں سود نہیں چھوڑ سکتا ہوں, تو کیا اس کی ہم توحید قبول کرنے کہیں گے ٹھیک ہے یا اس کو دعوت نہ دیں ہم؟ پہلی بات یہ ہے کہ شریعت سازی آپ نہیں کر سکتے. یہ شریعت سازی ہے کہ توحید پہ عمل کرنا شروع کر دیں باقی تمہاری مرضی ہے, نہیں. آپ نے شریعت پوری دینی ہے, آپ نے دعوت مکمل دینی ہے. اسلام قبول کرنا ہے تو اسلام میں داڑھی واجب ہے, فرض ہے, پردہ بھی واجب ہے عورت پر, اور سود حرام ہے, شراب حرام ہے. آگے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے پھر یہ گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کی مرضی ہے, وہ جواب دہ ہے. آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ کے توحید پہ عمل کرنا شروع کر دیں باقی بعد میں دیکھا جائے گا, یہ آپ کی طرف سے قانون سازی ہوگی. آپ کے لیے جائز نہیں ہے. آپ کہیں ٹھیک ہے شریعت میں جائز ہے, یہ کس طرح کے شریعت میں جائز ہے؟ آپ دعوت دے رہے ہیں ایک جاہل کو جو شریعت سے بالکل ناواقف ہے, آپ اسے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کلمہ پڑھ لیں باقی جائز ہے. کیا آپ نے صحیح پیغام دیا؟ تو اس لیے پیغام آپ صحیح دیں,
لیکن چاہیے کہ اس کو فوری کلمہ پڑھائیں.
دیکھیں پیغام صحیح دیں آپ, کلمہ آپ اس کو پڑھائیں, اگر وہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کلمہ پڑھ لے گا وہ, باقی اس کا اپنا عمل ہے. داڑھی ابھی رکھنا چاہتا ہے بعد میں رکھنا چاہتا ہے, وہ اس عورت پر پردہ کرنا چاہتا ہے نہیں کرنا چاہتی ہے, آپ نے اس کو مکمل پیغام دینا ہے. اور اس کو جی ہاں وہ تو ہے سورۃ ممتحنہ کے آخری آیات میں, لیکن اس میں ایک دلیل یہ ہے کہ ایک وفد آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, اور اس وفد نے کہا ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں ایک شرط پہ. کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا ہم شراب نہیں چھوڑ سکتے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت نہیں لی. یا الذین ادخلوا فی السلم کافہ, کیا مطلب ہے؟ اسلام میں داخل ہونے تو مکمل طریقے سے داخل ہوں. دیکھیں مسلمان سے جو گناہ ہوتے ہیں شرک اور کفر کے علاوہ وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں, اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ شرک کفر کبھی معاف نہیں کرتا, ہاں توبہ کر لی تو معافی ہے اس کی, لیکن کبیرہ گناہ کا مرتکب اگر وہ مر جاتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو اس کا عمل اللہ تعالیٰ کے سپرد, اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے فضل و کرم سے اسے معاف کر دے, اور چاہے تو اپنے عدل انصاف سے اس کو سزا دے. جہنم میں وہ سزا لیتا رہے گا جب تک کہ اس کے گناہ جھڑ نہیں جاتے. واللہ اعلم.
ایک سوال جو وہ مسجد کے ساتھ میں اس کی مذاق کرنے سے کوشش کی, جب مسجد میں آیا ہوں اکثر لوگوں نے اور میں جتنے دن تک میری جماعت پہ رہا ہوں, یا اس وقت میری جماعت جو ہے یہ مجھے دم گرم کر رہی ہے یا پاکستان میں بھی, تو شدت سے اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ نواز شریف نے کہا تو میں کچھ دل لگانا چاہتا ہوں, تو اس کو کہا گیا کہ یعنی میں پیسے دینا چاہتا ہوں کیونکہ وہ ریمنڈ میں رہتا ہے, تم یہ چیزیں مکمل کر لو. اس میں کئی ملین تھے. تو جب شیخ صاحب سے بات آئی جو عبدالرحمٰن عبد الوہاب کی وانی ہے, انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے دن کی ضرورت ہے, اگر آپ تین دن دیں گے تین ملین سے بہتر ہوگا. ایسے کیا مراد ہے؟ وہی بات کہ ایک وزیر اعظم تبلیغ میں نکلتا ہے, اگر وہ چھوٹے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے جن چھوٹے ان سے مراد عام لوگوں میں دعوت کا کام کرنے لگ جاتا ہے, یا وہی طریقہ اپناتا ہے جو تبلیغی بنا رہے ہیں یعنی کھانا پکا دیں گے, تو کیا یہ درست ہے کہ دلیل بنتی ہے؟ میرے پاس تو کافی آپ کا سوال
کیا دلیل ہے؟ کیا مطلب
بس دیکھیے اس میں انہوں نے شدت سے بیان کیا بھائی نے متاثر ہو کر جس طریقے سے بیان کیا ہے, نیت یہ سامنے آئی ہے کہ دیکھیے کہ اتنی عاجزی اس کے اندر پیدا ہو گئی کہ اس نے ایک شخص کے پاؤں پکڑ لی اور پاؤں دبانا شروع کر دی. کیا اس عاجزی کا محتاج ہے اس لیے یا ان طریقوں کو محتاج ہے جن کو بیان کیا جا رہا ہے؟
میں ایک چیز بتاؤں آپ کو, دیکھیں دعوت تبلیغ میں حسن اخلاقی ضروری ہے, حسن اخلاق ضروری ہے, لیکن حسن اخلاق کی بھی ایک لمٹ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے، صحابہ کرام نے بھی دعوت دی ہے، صحابہ کرام دعوت دیتے ہوئے کسی کے پاؤں نہیں دباتے تھے، حسن اخلاق اپنی جگہ پہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کیونکہ وہ کافر تھے ان کی دعوت میں پاؤں نہیں دبانے چاہیے، یہ بزرگوں کا اپنا طریقہ ہے. میں ان کو ان کے حسن اخلاق کی داد دیتا ہوں، سیدھی سی بات، بڑی جماعت والے کے حسن اخلاق ہیں ان کو داد دینی چاہیے، مخلص لوگ ہیں ان کو داد دینی چاہیے، یہ اچھی باتیں ہیں. لیکن یہ اچھے اخلاق اور یہ اچھا اخلاص بغیر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، بغیر اتباع سنت کے فائدہ مند نہیں ہوتے. میری ان سے گزارش یہ ہے، ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں کہ آپ دعوت کریں، آپ اچھا کام کر رہے ہیں، ہم سے بھی اچھا کام کر رہے ہیں. کس اعتبار سے؟ کہ وقت لگانے کے اعتبار سے. اب دعوت میں مکمل وقت لگاتے ہیں، ہمارے پاس وقت کم ہے، سیدھی سی بات ہے. میں ڈاکٹر ہوں، میرے پاس ضرور بعض اوقات وقت نکلتا ہے. ان لوگوں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے، اچھی بات ہے، لیکن اللہ کے لیے جو آپ عمل کر رہے ہو اسے اس طریقے سے کرو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اس طریقے سے کریں کہ آپ قیامت دن گنہگار نہ ٹھہریں. ہماری صرف اتنی گزارش ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اتنی سخت وعید کہ انسان زندگی سارے گزارے ایک عمل کرتے ہوئے اور آخر میں وہ اپنا بوجھ بھی اٹھائے، دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائے، کتنی بدبختی ہے. اس لیے میری یہی گزارش ہے کہ میں یہ ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرنے کے بعد آپ دعوت کا کام کرو، یا علم حاصل کرتے ہوئے دعوت کا کام کرو.
کسی بھی چیز کہنے کے تبلیغ جماعت والوں سے میرا ایسا اعتراض پہلے بھی رہتا تھا کہ تبلیغ کرتے ہو نماز پڑھنے کے لیے آپ سے ایک فٹ دور کھڑے ہو کے. معذرت کے ساتھ یہ بڑی تکلیف سے صورت رہا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے. ہندوستان کے اندر وہ جگہ جہاں پر آپ ٹرین سے اترنے کے بعد تقریباً 12 کلومیٹر پیدل چل کے اس گاؤں میں جانا پڑتا ہے، وہاں کرسچن مشن کام کر رہی ہے اور وہ لوگ جا کے پریکٹیکل ورک کر کے دکھا رہے ہیں، خالی آ کے نماز کی تبلیغ نہیں کر رہے ہیں، آپ کو کھانا بھی دے رہے ہیں، جو یتیم بچہ آپ کا اپنا ان کو تعلیم دے رہے ہیں، واقعی سے کر رہے ہیں. تو ان کی جو اچھائی ہے وہ اچھائی تو ان کی موجود رہے گی. یہ ایک چیز ایسی ہے، ان کا اخلاق اور اخلاق اس چیز کا موجود ہے عام آدمی کا. ان کی وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر نے بیان کی ہے کہ ہمارے یہاں تصور یہ ہے، یا ایک عام آدمی کا تصور یہ ہے کہ جو آدمی دین میں بڑا مستقرب دکھائی دیتا ہے اور اپنے عام معاملات میں ایک معقول آدمی ہے، یہ بخشا بخشایا ہے، ختم یہ راستے پر ہے. اب اگر کوئی دوسرا آدمی اس کے مقابلے میں پاس جائے گا، میں اس کے اوپر کچھ کہوں گا، تو کہہ رہا ہے تم نے تو کچھ کیا نہیں، وہ یہ کر رہا ہے. تبلیغ جماعت والوں سے میری بات ہوگا کہ پاکستان میں سنگرس کو انہوں نے مارا دیا، کرکٹرس کو انہوں نے مسلمان مارا دیا، داڑھی رکھوا دی، تم لوگوں نے کیا کیا اس پر؟ اس آدمی کو یہ سمجھانا بہت صبر کا اور بہت دھیرے بند کا کام ہے کہ یہ چیز ایسی ہے، اس کے اندر یہ خرابی ہے. لیکن جو اخلاقیات ان کے مطلب ہے، عام آدمی جو ہے نا، پتہ نہیں کتنے لوگ تبلیغ جماعت والے ایسے ہیں جن کا کوئی ٹی وی نہیں ہے، صرف
اچھا جزاک اللہ خیر.